خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے سفیر رچرڈ آلسن نے پیر کو پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات میں امریکہ کی طرف سے پاکستان کو کیری لوگر بل کے تحت دی جانے والی امداد سے متعلق امور پر بات چیت کی۔ وزارت خزانہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق سفیر رچرڈ آلسن نے کہا کہ امریکی کانگریس نے پاکستان میں مختلف شعبوں کے لیے 53.2 کروڑ امداد کی منظوری دی ہے، جو توانائی، دفاع، انسداد دہشت گردی، اقتصادی بحالی، تعلیم، صحت اور سماجی شعبوں میں بہتری کے لیے دی جائے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اس رقم میں سے زیادہ تر حصہ شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں کی بحالی پر خرچ کیا جائے گا۔ پاکستان کی ایک اعلی عدالت نے بھارت کے شہر ممبئی میں حملے کے ایک مبینہ مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی سے متعلق وفاقی حکومت کے حکم کو معطل کر دیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ذکی الرحمان لکھوی کے وکیل رضوان عباسی نے بتایا کہ ان کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس نور الحق قریشی نے ان کے موکل کی نظر بندی سے متعلق وفاقی حکومت کے حکم کو معطل کر دیا ہے۔ تاہم رضوان عباسی کا کہنا تھا کہ انہیں تحریری عدالتی حکم نامے کا انتظار ہے۔ اٹلی کا کہنا ہے کہ اس کار فیری کے باقی رہ جانے والے تمام 414 مسافروں کو نکال لیا گیا ہے جو یونان کے کارفو جزیرے میں نظر آتش ہو گئی تھی۔ اس طرح اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد اب 5 ہے۔ کشتی پر کل مسافروں کی تعداد 478 تھی۔ اٹلی کے وزیراعظم میٹیو رینزی نے پیر کے روز بتایا کہ اٹلی کے جھنڈے والی نارمن اٹلانٹک اس کشتی پر اب صرف کپتان اور عملے کی مٹھی بھر ارکان موجود ہیں، جبکہ حکام اسے بندرگاہ تک کھینچ لانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے امدادی کارکنوں کی تعریف کی جنہوں نے سمندر میں اس بڑے قتل عام کو بچا لیا۔ یونان کے وزیراعظم انٹونیس سیمراس نے وقت سے پہلے انتخابات کرانے کے لیے 25 جنوری کی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے پیر کے روز قانون ساز ووٹنگ کے تیسرے اور آخری دور میں نیا صدر منتخب کرنے میں ناکام ہو گئے۔ ٹیلی ویژن پر ایک تقریر میں نئی تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے سیمراس نے یہ بھی کہا کہ یونان کے پاس ضائع کرنے کے لیے مزید وقت نہیں ہے، اور انہوں نے عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ ملک کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے آنے والے انتخابات میں ان کی مدد کریں۔ ملائیشیا کی نجی فضائی کمپنی کے اتوار کے روز لاپتہ ہونے والے طیارے کی تلاش کا کام پیر کو دوبارہ شروع ہوا۔ یہ جہاز انڈونیشیا سے سنگاپور جاتے ہوئے اچانک لاپتہ ہو گیا تھا۔ تلاش کی سرگرمیوں میں مصروف انڈونیشیا کی ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایئر ایشیا کا لاپتہ طیارہ ممکنہ طور پر سمندر کی تہہ میں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پیر کو جاکارتا میں صحافیوں کو بتایا کہ 162 افراد کو لے کر جانے والی ایئر بس 320 کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ انڈونیشیا کے بحیرہ جاوا میں گر کر تباہ ہوئی ہے۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے پیر کو روز کہا کہ وہ 15 جنوری کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، جرمن چانسلر اینگلا مرخل اور فرانس کے صدر فرانسوا اولاند سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مسٹر پوروشینکو نے کہا کہ یہ ملاقات قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہوگی، جس کا مقصد مشرقی یوکرین میں مذاکرات کے ذریعے لڑائی کا خاتمہ ہے۔ قازقستان کے صدر نور سلطان نظر بایوف نے پچھلے ہفتے کیف میں مسٹر پوروشینکو سے ملاقات میں بات چیت میں ثالثی کی پیشکش کی تھی، اور یوکرینی حکومت اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان ملک کے مشرق میں جاری لڑائی ختم کرنے میں یوکرین کی کوششوں کی حمایت کی تھی۔ اس لڑائی کے دوران 4,700 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنوبی کوریا کے ایک اعلی عہدیدار نے شمالی کوریا کو وزارتی سطح کے مذاکرات کی پیشکش کی ہے تاکہ کوریائی جنگ کے دوران جدا ہونے والے خاندانوں کے ملاپ سمیت دوطرفہ تحفظات سے متعلق معاملات پر بات چیت کی جا سکے۔ جنوبی کوریا کے شمالی کوریا کے امور سے متعلق وزارت یونیفیکیشن کے سربراہ ریو خیل جائے نے پیر کو ایک نیوز کانفرنس میں یہ بیان دیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. صاحب آپ سے دو روز بعد یعنی 31 دسمبر کی شام کو 2014 کا سورج آخری مرتبہ اپنی روشنی سمیٹ کر غروب ہو جائے گا. کبھی نہ نکلنے کے لیے, ہمیشہ کے لیے وقت کے نہا خانے میں گم ہو جانے کے لیے, اور پھر دنیا یکم جنوری کو ایک نئے سورج کے طلوع کا انتظار کرے گی نئی امیدوں, نئی آرزوؤں, نئی تمناؤں کے ساتھ. ازل سے یہی ہوتا رہا ہے اور ابد تک یہی ہوتا رہے گا. سال آتے رہیں گے, سال جاتے رہیں گے. خدا کی یہ بے بس بندے جو اپنے ضام ناقص میں دنیا کے مقدر کے فیصلے کرتے ہیں, اسی طرح گردش لیل و نہار کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنی اپنی منزلوں پر جا پہنچیں گے, اور رہے گا بس نام اللہ کا. لیکن انسان اپنی بھلائی اور بہتری کے لیے کوشاں تو رہتا ہی ہے, اور ہر آنے والے برس کو گزشتہ برس کے مقابلے میں بہتر بنانے کی خواہشوں کے ساتھ اس کے لیے مقدور پر کوشش بھی کرتا ہے. اور اسی پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو سال 2014 ایک انتہائی اہم سال تھا, جس کے دوران تاریخ ساز واقعات ہوئے جن کی یوں تو ایک طویل فہرست ہے, جن میں سے کچھ پر ہم اپنے ماہرین سے آج جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں گفتگو کریں گے, اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ سال گزشتہ نے دنیا پر کیا اثرات ڈالے, اور آنے والے سال یعنی 2015 کے لیے کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں. ہم دیکھیں گے کہ ایشیا, مشرق وسطی, یوروپ, امریکہ, افریقہ اور مشرق بعید میں کون سے انتہائی تاریخ ساز واقعات رونما ہوئے. گویا بطور مجموعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جائزہ اس بات پر مرکوز ہوگا کہ 2014 کے دوران دنیا نے کیا کھویا اور کیا پایا, اور 2015 کے لیے وہ کیا توقعات رکھے. اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں یہاں واشنگٹن سے جناب عارف انصار صاحب, جو پالیٹیک واشنگٹن کے سینئر ریسرچر ہیں. جناب منظر قریشی صاحب ایڈیٹر ہیں آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن افیئر کے لندن سے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور بینش سلطان ہمارے ساتھ ہیں گلوبل اسٹڈیز ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد سے. سب سے پہلے عارف انصار صاحب, میرا آپ سے سوال ہے امریکاز کے بارے میں, کیا ہسٹورک ایونٹس وقوع پذیر ہوئے اس سال کے دوران؟
اس دوران کے دنیا میں ہی پورے ہسٹورک ایونٹس ہوتے رہے, لیکن جس طرح آپ کا سوال تو یہ کہ امریکہ میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ کون سے ایسے ایونٹس ہوئے جو کہ بڑی امپورٹنس کی ہیں. میرا خیال ہے جو سب ہماری یادداشت جس طرح سے کام کرتی ہے, سب سے قریب میں تو اس وقت جو ہے وہ کانگریس کی جو الیکشن ہوئے, جس میں جو تبدیلی واقع ہوئی, جس میں اب ریپبلکن جو ہیں دونوں ہاؤس کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ ایک کافی اہم تبدیلی ہے. خاص طور پہ جو ہم کرتے ہیں بات پولیٹیکل سیکیورٹی اور اکنامک ڈومینس کی میں, ویسے تو ٹیکنالوجیکلی بھی بہت ہی ایجادات اور تبدیلیاں ہو رہی ہیں, وہ ایک الگ ڈومین ہے, لیکن اس نوعیت کا دیکھا جائے تو وہ جو چینج ہے یہ جو الیکشن کی وجہ سے ہوئی ہے, اس کی بہت دور انداز نتیجے نکلیں گے اگلے سالوں میں. امریکہ کے لحاظ سے تو ذہن میں یہی بات آتی ہے.
اچھا یہ بتائیے عارف انصار صاحب کہ اوباما کیئر اور پھر امیگریشن کے متعلق ان کا جو ایگزیکٹو آرڈر تھا وہ, اس کے علاوہ فرگوسن کا جو ریشل ٹینشن اور جھگڑا, یہ کس طرح سے دنیا کو پرسر انداز ہوں گی چیزیں, اور ہمارے لیے کیا درس ہے ان میں؟
ہاں بالکل, یہ امریکہ میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, پھر وہی بات ہے کہ جو ایک بحث چل رہی ہے, میرے خیال میں اس کو ایک بڑے پس منظر میں اگر ہم جوڑیں گے تو زیادہ انٹرسٹنگ بنے گی بات, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ میں تمام سال ہی یہ گفتگو کانفرنسیں اور جو لیڈنگ تھنکرز ہیں وہ سوچتے رہے کہ یہ دنیا میں جو تیزی ہے, انپرڈکٹیبلٹی ہے, ٹائم بہت تیزی سے چل رہا ہے, فیصلہ سازی بہت جلدی چاہیے, اور مسئلے بہت گمبھیر ہیں, ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ جو ہے اس اکنامک چیلنجز سے گزرا ہے, حالانکہ ابھی ریسنٹ کوارٹرلی رپورٹ جو آئی ہے تو بہت ہوپ فل تھی, لیکن پھر بھی وہ کنسرن برقرار ہے کہ جو اقتصادی طور پہ امریکہ کی پرفارمنس رہ رہی ہے وہ کس طریقے سے دوسری جو اس کی پالیسیز ہیں اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے. آپ نے ایک ذکر کیا جو فرگوسن کا واقعہ, جو ریشل ٹینشن ہے جو خاص طور پہ سیاہ فام سے کا ریلیٹڈ ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہوم گرون تھریٹس جو ہیں یا جس کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ ٹیرر سے ریلیٹڈ واقعات ہیں وہ بھی رونما ہوئے ہیں اور یورپ میں کچھ زیادہ ہوئے ہیں, اور وہ کس طریقے سے وار آن ٹیرر جو ایک مغربی ممالک مشرق وسطی ساؤتھ ایشیا اور اس میں جو لڑی جا رہی ہے نارتھ افریقہ میں بھی, وہ کس طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہے, ڈیفینس پالیسیز میں امریکہ کی کیا تبدیلی آ رہی ہے, اور وہ بھی اس کے اقتصاد سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. لیکن ایک جو بحث بڑی چل رہی ہے وہ یہ چینج کے بارے میں ہے. ابھی ریسنٹلی یو کے میں جو ان کے چیف آف سٹاف ہیں آرمی کے, انہوں نے جو کہ رائل انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ ایک بڑا روسی کے نام سے, اور اس میں بڑی ایک اہم تقریر کی اینڈ آف دا ایئر, جو انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ مغرب ایک بڑی انپرڈکٹیبلٹی دیکھ رہا ہے دنیا میں, اور ہر جگہ بڑی تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہے, اور ٹائم جو ہے فیصلہ کرنے کا وہ اتنا نہیں ہے, تو وہ مشکلات پیدا کر رہا ہے حکومتوں کے لیے کہ وہ کس بیسس پہ ڈیسیجن کریں, کیونکہ پالیسی تو ظاہری بات ہے پیٹرنز, ٹرینڈز, رسک اس کے بنیاد پہ بنائی جاتی ہے. اگر دنیا اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے تو وہ پالیسی میکرز کو بھی ٹائم نہیں مل رہا کہ وہ ایک لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ اور ذہن کے ساتھ آئیں اور بہت مسائل کو سوچیں اور ان کے نتائج نکالیں یا دور رس پالیسی بنائیں. تو انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا, اور ادھر جو ہے مختلف دوسرے جو ادارے ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, کسنجر صاحب اس میں پرومیننٹ ہیں, جو ایک نئے ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں, جو کہ بتا رہے ہیں کہ جو یہاں کا دنیا کا نظام جو ورلڈ وار ٹو کے بعد ایک قسم کا فریم ورک بنا وہ کس طرح سے ٹینشن میں ہے, اور وہ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں. سربراہ ملک ممالک کے درمیان بحث چل رہی ہے, جس طرح صدر اوباما کی اہم تقریریں تھیں اور اس کے مقابلے میں پوٹن صاحب نے جوابات دیے کہ اوباما نے اور یہاں کے جو لیڈران ہیں انہوں نے امریکن ایکسپشنلزم کی بات کی کہ کیوں امریکہ کی انوالومنٹ ضروری ہے دنیا میں, اور اس کو دوسرے جو حریف ہیں یا ممالک ہیں یا دوست ہیں وہ اس چیز یورپ ہے وہ اس کس چیز کے اس آنے والے ٹائم کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور ان کا رول دنیا میں یہ چینج جو برپا ہے اس کو ایک صحیح وقت میں لے جانے میں ان کا کیا رول ہے. تو یہ میرا خیال ہے انسان جو ہے ایک بڑی چینج رونما ہو رہی ہے جس کو دنیا کے ہر کونے میں سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پھر اس کو سمجھ کے اس کا سلوشن نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہمیں عقیل یوسفزئی صاحب نے جوائن کیا ہے پاکستان سے, ہم ان سے گفتگو کریں گے طالبان اور افغانستان کے ایشو پر, اور پرتاپ سومنچی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں دہلی میں ہندوستان ٹائم کے, ڈیلی ہندوستان کے, ان سے بات کریں گے. پہلے میں سوال کروں گا بینیر سلطان صاحبہ سے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان میں جو واقعات رونما ہوتے رہے تھرو آؤٹ, ہندوستان کے ساتھ اس کے تعلقات, افغانستان کے ساتھ اس کے تعلقات, پھر دہشت گردی میں شدت, حکومت کے خلاف مظاہرے, حکومت کی کمزوری, اور پھر ایک آپریشن دہشت گردوں کے خلاف ضرب عزم, اور اس کے بعد پشاور کے اسکول کے بچوں کے اوپر حملہ, اور اس کے بعد بالکل ایک پورا سینریو تبدیل ہو گیا. آپ کس طرح سے ڈسکرائب کریں گی کہ 2014 پاکستان کے لیے کیسا ثابت ہوا, اور مستقبل کا 15 کا کیا منظرنامہ آپ دیکھ رہی ہیں؟
تھینک یو رفیع صاحب فور دا کوشچن. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت جب کہ 2014 جا رہا ہے اور 2015 آنے کو ہے. ہر سال کے اینڈ میں ہم یہی سوچتے ہیں کہ شاید یہ سال جو ہے اگلے سے بہتر ہو جو آنے والا ہو. لیکن آپ کے سوال کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ 2014 جب آپ پاکستان کو اس میں پلیس کرتے ہیں تو دو تین باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں ایز اے پاکستانی یا ایز این اینالسٹ جو کہ ان ساری چیزوں کو جو آپ نے مینشن کی ہیں. پہلی تو یہ چیز ہے کہ میں مینشن ضرور کرنا چاہوں گی کہ جو بھی ہوتا رہا ہے پاکستان میں, آئی سی اٹ کہ پاکستان ہیز بین اے ریزیلینٹ کنٹری, اے ریزیلینٹ نیشن. بہت سی ایسی چیزیں جو سامنے آئی ہیں, بہت سے واقعات جو کہ کانپ جاتی ہے روح دیکھ کے کہ یہ ہوا ہے, جیسے پشاور کا حادثہ آپ کہہ لیں, مطلب اگینسٹ ہیومینٹی سب کچھ ہوا, تو بہت سی ہوئی. لیکن آف کورس ایک ریزیلینس کے ساتھ پاکستان کو ہم نے دیکھا کہ آپریشن بھی جو چل رہا تھا وہ ہمیشہ سے میں یہ کہتی آئی ہوں, میرا ماننا ہے کہ وہ پاکستان کا آپریشن نہیں ہے, وہ اس ریجن کا, اس گلوب کا آپریشن ہے جو اس وقت آپریشن ضرب عزم چل رہا ہے, بڑی کامیابی کے ساتھ اور بڑی سکسیزفلی اوورکم کی جا رہی ہیں. اس کے اندر جو ٹارگیٹ اچیو کرنے تھے وہ کیے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ریزیلینس شو ہوئی ہے پاکستانی قوم کی اور پاکستانی کنٹری کی ڈسپائٹ جو بھی ایونٹس 2014 میں آتے رہے ہیں. سیکنڈ, یہ تو ٹریڈیشنل یا نان ٹریڈیشنل سیکورٹی سیکٹر کے حوالے سے ہو گیا. سیکنڈ, پولیٹیکل ڈومین میں اگر میں دیکھوں رکھوں تو ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے خلاف جو مظاہرے ہوئے اور جو دھرنا یا کنٹینر پولیٹکس جس کو ہم اکثر کہہ رہے تھے کہ کنٹینر سنڈروم آ گیا ہے پاکستان میں, ہر جگہ کنٹینرز ہیں اور دھرنے چل رہے ہیں, جاری ہیں حکومت کے خلاف. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھوں گی کہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک ڈیموکریسی جس طرح سے ابھرتی ہے, ڈیموکریسی کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہر کسی کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا جو اوپینین ہے, وہ فریڈم آف اسپیچ, وہ جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اس کو آپ سامنے لے کے آئیں. بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ ڈیموکریسی اس کو سامنے لے کے آتی ہے. آف کورس ہر بندے کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے, میرا یہی نظریہ ہے کہ چاہے یہ دھرنے یا جس طرح سے بھی یہ چل رہا تھا الیکٹورل پروسیس کے خلاف جو بھی باتیں چلتی رہی ہیں, لیکن ایک اس کے اندر پوزیٹیوٹی میں یہ دیکھتی ہوں کہ ڈیموکریسی پاکستان کے اندر جو ہے وہ مینٹینڈ ہے, اور گورنمنٹ یا جو بھی اپوزیشن یا جو بھی لوگ جو فورسز ہیں جو اپوز کر رہے ہیں گورنمنٹ کو یا جس طرح سے بھی, دے ہیو دیئر اون اوپینین اور وہ اپنے ڈومین میں رہ کے انہوں نے جس طرح سے بھی اس کو شو کرنے کی کوشش کی ہے, آخرکار آپ نے دیکھا ہے کہ ایوری بڈی وہ سکسیسفل ان شوئنگ دیئر اون اوپینین, ایٹ لیسٹ جس طرح سے وہ بھی شو کرنا چاہے. آف کورس اس کی نیگیٹیوٹیز بھی ہم نے دیکھی ہیں, بہت سے اس میں واقعات بھی ایسے ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے, لیکن ایٹ لیسٹ ڈیموکریسی جو ہے اٹ ریٹینڈ ود ان دس پروسیس. تھرڈلی اکنامکلی ڈیفینیٹلی آئی تھنک ٹیررزم اسٹرک کنٹری ہے ہمیشہ, ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کو جانا جاتا ہے, لیکن میں آپ کے توسط سے یہ ڈیفینیٹلی مینشن کرنا چاہوں گی کہ پاکستان اٹ سیلف ہیز بین اسٹرک بائی ٹیررزم, اور 50,000 سے زائد ہم اپنی جانیں دے چکے ہیں اس ٹیررزم کی رو میں, اور یہ سال اکنامکلی بھی ہمیں اگر وہ اسٹرک بیک کرتا ہے, بیکاز ٹیررزم کی وجہ سے بہت سی ایسی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے, ہمارے شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں, انڈسٹریز کے اوپر افیکٹ آتا ہے اس چیز کا. لیکن یہ چیز ہے کہ جس طرح سے ان پولیٹیکل اکنامک ان یہ جو سوشل ڈومین ہماری اور نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس کو جس طرح سے ہم نے ڈیل کیا ہے, تو آئی تھنک 2014 میں یہ دیکھتی ہوں کہ ڈسپائٹ دیز ایونٹس جو نیگیٹیوٹیز جو میں نے ساری مینشن کی ہیں ابھی, پاکستان ہیز بین اے ریزیلینٹ نیشن. آپریشن کے حساب سے آپ دیکھ لیں, باقی چیزوں کے حوالے سے دیکھ لیں, ہماری پروگرس کے حوالے سے دیکھ لیں, تو ریزیلینس پاکستان نے شو کی ہے 2014 میں, اینڈ آئی تھنک 2015 میں جو بھی صورتحال ہوگی ان شاء اللہ سے بہتر ہوگی. تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ ریزیلینس مینٹینڈ رہے تو ڈیفینیٹلی جو ٹارگیٹ اچیو کرنے کا سوچا ہوا ہے پاکستان نے, ایز این اینالسٹ آئی تھنک وہ ڈیفینیٹلی وہ اچیو کر سکتا ہے اگر اسی ریزیلینس کے ساتھ پاکستان چلتا رہا.
اس آپریشن ضرب اسب پہ پیش نظر اور جو اب ملٹری کورس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پہ اختلافات بھی ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2015 پاکستان کے لیے دہشت گردی کے لحاظ سے ایک نسبتاً محفوظ سال ہوگا؟
اب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے راستہ جو آپ نے بات کی ہے. دیکھیے جی, ہمارا جو لاز ہیں پاکستان کے اینٹی ٹیررسٹ لاز جو چلتے آ رہے ہیں وہ ہمیشہ سے ہم ان میں امینڈمنٹ 88 تک کی ابھی تک کی آپ دیکھیں اس کے اندر امینڈمنٹس چلتی آ رہی ہیں, اور یہ جو کورٹس کی بات ہوئی ہے یہ پہلے بھی ہوتی آئی ہے, ٹریبیونلس کی پہلے بات ہوتی تھی, آج کل کورٹس کی بات ہو رہی ہے, یہ تھوڑی لیگل ٹیکنیکلٹیز ہیں, اس کے لیے ڈفرینسز ہیں. تو یہ تو دس شوز کے ہمیشہ سے لیجسلیشن کے اندر تو اس کی ہمیشہ کوشش کرتی گئی ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ کس طرح سے ٹیررزم کو لیجسلیشن کے تھرو اس کو ڈیل کیا جائے. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو ٹیررزم کے حوالے سے دیکھیں جی, یہ ایک پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. آپ کو وہ ہم نان ٹریڈیشنل یا نیشنل سیکیورٹی کے ٹرمز میں ہم کہتے ہیں ہمیں وام اسٹریٹجی اپلائی کرنی پڑتی ہے, وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ اسٹریٹجی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈیفینیٹلی فورس بھی یوز کرنی پڑتی ہے جی, ریہیبلیٹیشن بھی کرنی پڑتی ہے, بہت سی ایسی فینومیناز اینڈ تھیریز ہیں جو کہ اپلائی کرتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی دیکھیں جی, یہ جو سال گزرا ہے 2014, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ ایون اگر پاکستان آرمی نے آپریشن سے پہلے بھی, اس آپریشن سے پہلے بھی کافی آپریشن جو ہو چکے ہیں, ایون خیبر ون بھی ابھی جو ہو رہا ہے, تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریہیبلیٹیشن کی طرف بھی قدم بڑھایا گیا ہے. اور دیکھیں جب کاؤنٹر ٹیررزم یا کاؤنٹر انسرجنسی کی بات آتی ہے تو اس میں ریہیبلیٹیشن اینڈ ڈی ریڈیکلائزیشن جو ہے یہ دو فینومیناز کے اوپر بڑا امفیسس دیا جاتا ہے. تو ملٹری کورٹس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گی یا میں ایز این اینالسٹ میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر ڈی ریڈیکلائزیشن اینڈ یہ جو سارے فینومیناز ان کے اوپر بھی امفیسس دیا جائے گا تو یہ سارا آف کورس ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا. آپ کے پاس ماڈلس موجود ہیں, ہم ہمیشہ سری لنکا کے ماڈل کی بات کرتے ہیں, دے ہیو بین سکسیسفل. یا اور بھی آپ دیکھ لیں کہ کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے بیسکلی یہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر ایک پورا فل پیکج اس کے ساتھ اپلائی کیا جائے تو آئی ایم شیور کہ اگر اس اسٹیپ کی طرف آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان 2015 کوئی نہ کوئی مزید ایسے اسٹیپس اٹھائے جائیں گے جس کے ساتھ آپ ایک ہول پیکج دیں گے, سو دیٹ دس کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم جس کو آپ کہتے ہیں اس کو آپ مزید انہانس کر سکیں.
عقیل یوسف زئی صاحب, آپ طالبان کے بارے میں, افغانستان کے بارے میں آپ کی نالج بے تحاشا ہے, آپ لکھتے ہیں, کتابیں لکھی ہیں آپ نے. افغانستان میں سال 2014 میں دو بڑے اہم واقعات ہوئے. کرزئی صاحب گئے, ایک نئے صدر اور ان کے ایگزیکٹو چیف جو ہیں وہ آئے, اور دوسرے انٹرنیشنل افواج جو ہیں, امریکہ کی افواج اور دوسری افواج, ان کا رول ختم ہو گیا افغانستان میں, اور پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بھی وہ صورتحال نہ رہی جو کرزئی صاحب کے دور میں تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2014 مجموعی طور پر ان واقعات کے پیش نظر افغانستان کے لیے کیسا سال ثابت ہوا ہے؟
جعفری صاحب, جس طرح آدھی بات آپ نے خود کی, بالکل وہاں پر بھی قیادت تبدیل ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی ہم نے قیادت کی تبدیلی دیکھی ہے 2013 میں اور اس کے بعد 14 میں, اور پاکستان کی پالیسی میں بھی ہم نے کافی تبدیلی محسوس کی ہے کہ جو نئے آرمی چیف آئے تھے اور نئی حکومت آئی تھی ان کا کافی حقیقت پسندانہ موقف رہا افغانستان کے بارے میں, ٹیررزم کے بارے میں, اور پھر ہم نے ان کے اثرات بھی دیکھے, جو رابطے بڑے نئے قیادت دونوں جانب کی نئے قیادت کے درمیان. تو میرے خیال میں گزشتہ 30-40 سال کے دوران جب سے رشین آرمی یا ٹروپس وہاں پر داخل ہوئی تھی اور اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کی مختلف حکومتوں کے درمیان کشیدگی رہی, تو سیاسی سطح پر یہ چند مہینے جو گزشتہ ہم نے دیکھے ہیں, 5-6 مہینے, اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو افغانستان میں ایک اتفاق رائے سے جس میں تمام اتنے گروپ موجود ہیں ایک حکومت بنی, اور وہ حکومت حامد کرزئی صاحب کی حکومت کے مقابلے میں جو ریجنل پاورز ہے خاص کر پاکستان اور ایران اور چین ان کو زیادہ توجہ دیتی رہی, تو دوسری طرف پاکستان نے بھی اسی جذبے کے ساتھ افغانستان کو جواب دیا. ہم نے دیکھا کہ اشرف غنی صاحب جب پاکستان آئے تو یہاں پر ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ بہت پروٹوکول ان کو دیا گیا بلکہ اعلیٰ سطحی لیول پر ان کے ساتھ انتہائی دیر پا اور مثبت باتیں بھی ہوئی, اور اس کے بعد جو دونوں ممالک کے درمیان رابطے ہیں ان میں ہم نے اعتماد کا جو فقدان تھا وہ بھی نہیں دیکھا, اعتماد سازی دیکھنے کو ملی. ہم نے اس دوران یہ بھی دیکھا کہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پتریکا میں جب ولی بال کی میچ کے دوران جو واقعہ ہوا جس میں عام کامن کیجولٹیز ہوئی, تو اس میں بھی افغان لوگ جو تھے, عوام تھے, ان کا بہت سخت ریئیکشن آیا. اسی طریقے سے جب پشاور کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد بھی پورے پاکستان اور پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی. تو میرے خیال میں ایک یہ ہے کہ دونوں ممالک قریب آ گئے ہیں, اسی تناظر میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی قربت جو ملیٹنٹس ہے یا ان کی اتحادی ہے ان کو ناگوار گزرے, انہوں نے اپنے حملوں میں اکراس سے بارڈر اضافہ بھی کیا. تو میرے خیال میں اب جو قربت بڑی ہے اور اس کے بعد جو امریکن یا نیٹو وڈرال ہو رہی ہے, اس کے اثرات کو ہمیں ان چند واقعات کے تناظر میں, ان رابطوں کے تناظر میں, اور ان اعتماد سازی کے جو اقدامات ہوئے ہیں ان کے تناظر میں پھر 2015 کے دوران دیکھنا پڑے گا. مگر سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ دونوں ممالک میں ملیٹنٹس کے خلاف پولیٹیکل فورسز اور جو عوامی حلقے ہیں ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بھی بڑی ہے اور مزاحمت بھی بڑی ہے.
10 سال کے بعد انٹرنیشنل افواج کا افغانستان سے 2014 میں انخلا ایک بہت بڑا ہسٹورک واقعہ ہے, یہ کس طرح افغانستان کو افیکٹ کرے گا, اختصار کے ساتھ بتائیے.
میرے خیال میں افغان فورسز افغانستان کے جو ہم جدید تاریخ کی بات کرتے ہیں اس میں سب سے اسٹرینتھن فورسز ہے, وہاں کی تعداد جو فورسز کی ہے 3 لاکھ کی لگ بھگ ہے, اور پھر ہم جب تجزیہ کرتے ہیں تو اس دوران گزشتہ 3-4 سال کے دوران جو کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ایکشن لیے گئے ہیں اس میں نیٹو اور امریکن فورسز کے مقابلے میں ایک اندازے کے مطابق یا ایک رپورٹ کے مطابق افغان کوشش کردگی کافی بہتر رہی ہے. اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان 90s کی افغانستان سے بہت مختلف ہے. وہاں پر نہ صرف یہ کہ ایک مضبوط پارلیمنٹ موجود ہے, وہاں پر ایک اتفاق رائے سے بنی ایک قومی حکومت موجود ہے, بلکہ افغانستان کی سیکیورٹی کے لیے فورسز بھی پوری طرح جرات اور پوری استقامت اور ٹریننگ کے ساتھ لڑ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسی سیکیورٹی کے تناظر میں, مستقبل کے تناظر میں, کہ جو قریبی ممالک ہے افغانستان, پاکستان, ایران اور ہندوستان اور اب چین کا جو کردار سامنے آیا, تو میرے خیال میں یہ تمام انڈیکیشن ایک اچھی پیش رفت کی طرف جان اشارہ کر رہی ہے.
اچھا سومنشی صاحب, اب آپ سے میرا سوال اگلا ہے کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے, بالکل ایک فکری تبدیلی آئی ہے. نریندر مودی صاحب پرائم منسٹر بن گئے ہیں, بی جے پی وہاں جیت گئی ہے, اس کا کیا افیکٹ ہوگا؟ لیکن گفتگو آگے بڑھانے سے قبل ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے, جس کے بعد بات آگے بڑھائیں گے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی پرتاپ سومنشی صاحب,
دیکھیں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہندوستان میں 26 مئی کو نریندر مودی صاحب نے پرائم منسٹر کے طور پہ شپتھ لی, تو انہوں نے نعرہ دیا تھا کہ اچھے دن آنے والے ہیں, تو اس نعرے پہ الیکشن لڑے. تو کل ملا کے اگر دیش میں دیکھا جائے تو ابھی بھی ایک بڑا حصہ ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا, ابھی انہوں نے کی پوری امید بنی ہوئی ہے اور وہ اچھے دنوں کے انتظار میں ہیں, بھلے ہی 5-6 مہینے ہو گئے ہیں اور اچھے دنوں کے انتظار کا نتیجہ اس لیے امید بنی ہوئی ہے کہ جو ابھی صوبائی الیکشنز ہو رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو صوبائی الیکشنز میں بھارتی جنتا پارٹی کو بہت سارے فائدے مل رہے ہیں, ان کی حکومتیں آ رہی ہیں. ایون جن راجیوں میں, جن اسٹیٹس میں وہ کبھی بھی فل میجورٹی نہیں تھے, ہمیشہ ہنگ اسمبلیز ہوتی تھی, وہاں بھی فل ٹائم ان کی پوری کی پوری میجورٹی والی سرکاریں آ رہی ہیں. ہریانہ جہاں ان کا کوئی ایگزسٹنس نہیں تھا وہاں بھی سرکار آ رہی ہے, جھارکھنڈ میں ان کی بھی سرکار بنی ہے, آنے والے دنوں میں دلی میں الیکشنز ہیں. تو کل ملا کے اگر دیکھا جائے تو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے ہندوستان میں, کیونکہ ایک فل میجورٹی کی گورنمنٹ ہے. دوسرا, وہ گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ کو پلٹ کے اب کہہ رہی ہے کہ صاحب بہت ہم اچھا کام کرنے والے ہیں. اب یہ اچھا ہوگا نہیں ہوگا, اس کے بہت سارے سوال ابھی سے کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کی بہت ساری پالیسیز کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں ہندوستان میں پولیٹیکل, تو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اور ان کے ایجنڈے اپنے الگ ہیں, ان کے دیکھنے کا نظریہ الگ ہے, ان کے ہندوستان پاکستان کو دیکھنے کا ان کا نظریہ الگ ہے اور ہندوستان امریکہ کے رشتے کو دیکھنے کا نظریہ ان کا الگ ہے. لیکن کل ملا کے اگر ہندوستان کے نظریے سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس وقت ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اور اس وقت کہیں سے ایسی کوئی چیز نہیں دکھ رہی ہے ملک کے اندر کہ جس کو کہا جائے صرف لے دے کے انسرجنسی ہے, جو کشمیر کے حصے کی ہو یا ابھی نارتھ ایسٹ کی رہی ہے. تو یہ جو وائلنس ہے یہ ایک بڑا ایشو ہے, لیکن اکانومی کے فرنٹ پہ اور پولیٹیکل فرنٹ پہ اسٹیبلٹی ہے.
اچھا پرتاپ سومنشی صاحب, جو بتائیے کہ بھارت تو اور پاکستان, بھارت اور افغانستان, بھارت اور چین, اس گورنمنٹ کی تبدیلی کے بعد, ایک اس فکری تبدیلی کے بعد, یہ تعلقات کس طرح سے شیپ اپ ہوں گے؟
دیکھیے آپ جو کہہ رہے ہیں سچ یہی ہے کہ جب یہ سرکار بنی تو اس بننے کے پہلے بھی ہم لوگ بات کرتے تھے آپ سے, ہی آپ کے شو میں 2-4 بار ہم لوگوں نے بات کی. تو جب میرے جو پاکستان کے جو دوست ادھر سے ہوتے تھے وہ لوگ بولتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے نریندر مودی کے آنے کے بعد کوئی بہت چیزیں بگڑنے جا رہی ہیں, بہت خراب ہونے جا رہی ہیں. اور لیکن جیسے سرکار بنی تو مجھے, ہم لوگوں کو بھی یہ لگتا تھا کہ یہ گورنمنٹ کیا کرے گی. لیکن جس طرح سے دونوں طرف سے دوستانہ دکھایا گیا, پہلے نواز شریف کو دعوت نامہ بھیجا گیا, ادھر سے انہوں نے پہلے بدھائی دی, پھر یہاں سے شال بھیجا گیا, تو کل ملا کے یہ جو پرسنل ریلیشن شپ اور سرکاروں کے ریلیشن شپ, یہ ساری چیزیں دکھائی گئی. لیکن پھر بعد میں الگ الگ ایشوز اٹھا کے یہ ہوا کہ نہیں, دوریاں بھی بڑھائی گئیں. تو پہلے محبت دکھائی پڑی, پھر تھوڑی سی تلخی دکھائی پڑی, تو کل ملا کے. لیکن جو موجودہ استھتی ہے ہندوستان کی اور پاکستان کے ساتھ کی, دیکھیے ضرورت ہر فرنٹ پہ ہے, صرف इकोनॉमी के फ्रंट पे ही नहीं, सिर्फ टेररिज्म का सवाल नहीं, मतलब मेरे जैसे लोग तो बार बार ये कहते हैं कि भैया हमें कभी पाकिस्तान के साथ एनवायरमेंट के इशू पे बात करनी चाहिए, हमें एजुकेशन के इशू पे बात करनी चाहिए और हमें हेल्थ के इशू पे बात करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अभी दोनों मुल्कों के बीच में टेररिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है घूम फिर के कि सारी बातचीत सब जगह से हटके वहीं जाके अटक कर रह जाती है।
अच्छा, जब
तो मुझे
जब हम अफगानिस्तान और चीन के हवाले से बात करते हैं हिंदुस्तान के ताल्लुकात की, तो 14 में आपको क्या नजर आता है और 15 के लिए आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं?
देखिए, अब सवाल यह है कि जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो अफगानिस्तान से रहा है, देखिए हिंदुस्तान वहां बहुत सारे काम कर रहा है, करीब 3000 लोग हिंदुस्तान के वहां पे हेल्थ एजुकेशन इन सारे सेक्टर्स में वहां पे काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो तकरीबन 10,000 से अधिक लोग जो हैं वो यहां पे उनको शरण दी हुई है, हिंदुस्तान ने शेल्टर लिया हुआ है उन लोगों ने, और हिंदुस्तान उन बड़े पैरोकारों में है जो कहता है कि जो सार्क है उसमें उसको शामिल किया जाए। तो और ये अगर आप देखें तो मुझे ये लगता है कि 2015 के हवाले से हिंदुस्तान की ओर से ये जो बहुत सारी चीजें पाई जा रही हैं उसमें सबसे बड़ी चीज जो मैं देख पा रहा हूं वो यही हो रहा है कि बार बार बीच में ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, इससे हिंदुस्तान को तकलीफ है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे लगता है अफगानिस्तान में जो कुछ भी बेहतर कोशिशें होंगी हिंदुस्तान अपनी ओर से उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहेगा।
और चीन के साथ
देखिए, चीन के साथ आप देखिए, ये सही बात है, चीन को आप देखिए, चीन जब देखता है कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान में इतनी सारी मदद कर रहा है, चीजें कर रहा है, तो चीन भी वहां पे अपना सिलसिला बढ़ा देता है वहां पर, और एक तरह से इस पूरे हिस्से में चीन पाकिस्तान के साथ भी उसी तरह शामिल हो जाता है। चीन कहीं ना कहीं एक चौधरी की भूमिका में तीनों मुल्कों के बीच में आके करने लगता है अपनी ड्यू टू इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो मुझे ये लगता है कि चीन का दखल थोड़ा सा बढ़ेगा और चीन का दखल इस तरह से अगर इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों के बीच बढ़ेगा तो वो मुझे लगता है थोड़ा हिंदुस्तान को भी कम पसंद आएगा।
अच्छा, मंदर कुरैशी साहब, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, अब ये बताइए मुझे कि यूरोप में 2014 के दरमियान कौन से बड़े इवेंट्स हुए हैं?
जी, इवेंट्स तो काफी हुए हैं अगर हम देखते हैं, बेसिकली जो दे ऑल रिवॉल्व अराउंड रशिया एंड यूक्रेन, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है वो ये हुआ कि अभी जो ऑयल की प्राइसेस जो नीचे गिरी उससे रशिया की इकोनॉमी भी नीचे आ गई, और उसके जब हम डिटेल में जाते हैं, और इसका मेरे ख्याल में ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के अंदर और काफी हद तक आगे भी चल के इसका इफेक्ट बहुत रहेगा। और रीजन इसका ये बताते हैं कि फ्रैकिंग की जो है प्रोडक्शन थ्रू फ्रैकिंग जो अमेरिका की प्रोडक्शन है ऑयल की वो बढ़ गई, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैक्सिमम अमेरिका की 8 मिलियन बैरल तक जा सकेगी डेली, लेकिन इट वेंट अप टू 11, और उसकी वजह से ये हुआ कि अमेरिका की
अब जो तो गालिबन वो सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है अमेरिका इस वक्त।
एग्जैक्टली यही बात मैं कहने लगा था कि अब वो ख्याल था कि जो उसकी इसलिए अमेरिका की जो मिडल ईस्ट के ऊपर है रिलायंस वो बिल्कुल तकरीबन अगर प्रोडक्शन की कीमत ऊपर रहती है जो कि 75 to 90 डॉलर के ऊपर अगर जाती है प्राइस तो उस वक्त इनके लिए एक ये इकोनॉमिकल बन जाता है कि फ्रैकिंग के थ्रू ऑयल निकाल लें, और अगर वो ऐसा करते हैं तो मिडल ईस्ट की उनको जरूरत नहीं रहती और दुनिया में से कहीं से भी उनको अमेरिका के पास बाकी सब कुछ था और जिस चीज की कमी थी वो एनर्जी थी, और एनर्जी अगर यहाँ से कर लेते हैं तो फिर उनको बिल्कुल मिडल ईस्ट की या रशिया की या किसी की जरूरत नहीं रहती। इस वजह से हम देखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें कि एकदम से अपनी जो यू टर्न लिया था अमेरिका ने ईरान के ऊपर, तो कुछ समझ आनी शुरू होती है कि रीजन क्या हुआ कि क्यों ईरान की तरफ, क्योंकि ईरान एक कंट्री है रिलेटिवली जबकि अरब वर्ल्ड जो थी वो डिवाइडेड थे और बहुत से और भी इश्यूज थे उससे रिलेटेड। और इस वजह से हम देखते हैं तो जो खारजा पॉलिसी अमेरिका की वो हर जगह चेंज हुई, एकदम से थोड़ा सा सर्टन लेवल के ऊपर एग्रेशन आना शुरू हो गया, और जिस तरह के हम रशिया के केस में देखते हैं, और यहाँ पर पहले कहा जा रहा था कि अमेरिका कह रहा था कि विल कवर अप जो भी उनकी प्राइस आ रही है, जो भी ऑयल का प्रॉब्लम या गैस का आता है उसको वो कवर करेगा अमेरिका, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कैसे, लेकिन अब जब डेटा और इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई तो समझ आया कि फ्रैकिंग की कीमत की वजह से ऐसा हो रहा है, और ये इफेक्ट सिर्फ اس صدی یا اس سال کے لیے نہیں ہوگا, یہ آگے چل کے زیادہ ہوتا جائے گا. اور اس صورت کی اس وجہ سے پورے یورپ جو ہے لیکن وہ ابھی تک پریشان ہے, کیونکہ رشیا نے بہت کلیئرلی, جس طرح اگر ہم آج کی یا کل کی اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں تو رشیا نے یوکرین نے بل پاس کیا جس میں کہا کہ اب ہم نان الائنڈ کنٹری نہیں رہے اور اب ہم کسی دیٹ مینس کہ ان ادر ورڈز کہ ہم ول جوائن نیٹو. اس کے اوپر رشیا کی اسٹیٹمنٹ یہ آئی, آج کل کی بات کر رہا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر رشیا ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے ایسا کیا, اگر اس کو پرسیوٹ کیا ہے نیٹو کی ممبرشپ کو, تو رشیا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ریٹیلیٹ کرے گا. دیٹ مینس کہ اگر ہم پھر اس سینیریو کے اندر پہنچ رہے ہیں جہاں کے اکنامک ریزنز کی وجہ سے اور سرٹن کنٹریز کے اپنے ایمبیشنز کی وجہ سے دنیا پھر ایک کولڈ وار یا پراپر وار کی طرف دھکیلی جا رہی ہے.
اچھا, میرا اگلا سوال جو تھا اسی حوالے سے تھا کہ کیا 2014 ایک نئی سرد جنگ کے آغاز کا سال بنے گا؟
یہ میرے خیال میں اگر نہیں بن ابھی تک, کیونکہ آلدو کہ ایک دو دن رہ گئے, لیکن میرے خیال میں کافی حد تک آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے یہ اگر ہم سینیریو دیکھتے ہیں. اور زیادہ مشکل یہ بنے گی کہ اگر سپوز کریں کہ جس طرح کہ آئی ایس آئی ایل ہے یا ایسے جو اینٹیز ہیں, ان کو اگر دونوں میں سے اگر دونوں سائڈز اگر بائی پولر ہو جاتی ہے رشیا اینڈ ادر کنٹریز ٹوگیدر, تو وہ اگر اس کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں ایز اے ٹول اور اس کو سپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ پھر پرماننٹ سی ہو جائے گی اور پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کس کی سائڈ پہ جاتے ہیں, تو وہاں پر فرق پڑ جائے گا. اس کا افیکٹ امریکہ پہ اتنا زیادہ شاید نہ ہو, لیکن یورپ کے لیے اس کو بہت ہی مشکل بن جائے گی. اور یہ دیکھ کے تو سارے یورپ کے اندر کافی لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں اور سمجھ میں نہیں پا رہے کہ اب اس کو آگے ہینڈل کیسے کریں, کیونکہ اگر امریکہ کو دیکھتے ہیں تو وہ امریکہ نے ایک اور پروبیبلی ان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے تو وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے. جیسے امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا تو منی مارکیٹ کے اندر شرنک ہو جائیں گے پیسے, اور جب پیسے کم ہوئیں گے تو اس کا افیکٹ اسٹیٹ ابھی یورپ پہ آئے گا. یورپ کی ابھی اکانومی بڑھنا شروع ہوئی ہے پازیٹیو کی طرف, بلکہ ابھی بہت زیادہ وہ فلکچویٹ کر رہی ہے اور خطرہ ہے کہ وہ دوبارہ ریسیشن میں نہ چلی جائے. اور اگر امریکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا ہے تو یورپ کی اکانومی ڈیفینیٹلی مصیبت میں آ جائے گی, اور جس طرح کی اس وقت رشیا کی آ گئی ہے, کیونکہ رشیا کے پاس اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں
2015 میں یورپ میں ریسیشن کا خطرہ ہے.
یہ آل ڈیپینڈ کرے گا کہ امریکہ کی پالیسی کیا جاتی ہے آگے. اگر امریکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا تو بہت زیادہ خطرہ ہے کہ یہاں ریسیشن میں چلا جائے گا یورپ.
اچھا, عارف انصار صاحب یہ بتائیے کہ چائنا اور فار ایسٹ جو ہے وہ اس وقت ایک خاص ٹارگیٹ ہے, اور چائنا کی جو اکانومی ہے 2014 میں وہ سلو ہوئی ہے. کیا آپ پریڈکٹ کرتے ہیں 2015 میں چائنا کی اکانومی فردر سلو ہوگی یا یہ کہ یہ بوسٹ کرے گی؟ اور فار ایسٹ میں امریکہ جس طرح سے کنسنٹریٹ کر رہا ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے 2015 میں؟ عارف انصار صاحب آپ لائن پر ہیں؟
اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی جی جی.
اچھا, نہیں, جس طرح یہ ابھی مندر صاحب نے بھی بات کی کہ روس کے ساتھ بھی ایک جو ٹینشن چل رہی ہے یوکرین کی وجہ سے, اور اس میں اور بھی عوامل ہیں جس میں مڈل ایسٹ بھی شامل ہے, سیریا کا مسئلہ ہے, ایران کا مسئلہ ہے, تو اب آپ نے بات کی کہ وہ پیسیفک سائڈ پہ کس طرح سے پلے آؤٹ ہوگی, جو کہ اصل میں چین کا ہوم سفیئر آف انفلوئنس ہے, تو ادھر بھی جو ہے ایک چپکلشی چل رہی ہے. بظاہر امریکہ کی پالیسی, یورپ کی پالیسی جو ہے وہ پیوٹ جو ہے وہ کنٹین کرنے کے لیے نہیں ہے چین کو, لیکن پھر بھی چین جو ہے اس کو اسی طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہے. اقتصاد جو ہے دنیا بھر میں اوپر نیچے چل رہی ہے, پازیٹیو نیوز بھی آ رہی ہیں, نیگیٹو نیوز بھی آ رہی ہیں, اور ہم اس کو اس ٹرینڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کہ کیا آگے بڑھ, جو 2015 میں بھی جو امفسس رہے گی دنیا کی وہ اور گلوبل پاور کی, وہ سیکیورٹی کنسرنس کے اوپر زیادہ رہے گی یا کہ اقتصادی امور پہ زیادہ رہے گی؟ ٹھیک ہے, وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی اگر طاقتیں وہاں رجحان زیادہ کرتی ہیں تو اقتصاد کو بھول جاتی ہیں, یا اگر اقتصاد کرتی ہیں تو وہ سیکیورٹی افیئرز کو بھول جاتی ہیں, لیکن اصل میں ایسے عوامل کچھ چل رہے ہیں کہ اگر وہ زیادہ بڑھتے گئے تو جو گلوبلائزیشن ہے, انٹرنیشنل ٹریڈ ہے, اس کے اوپر اثر پڑے گا, اور پھر جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں اگر وہ پیراماؤنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر جو ہے جو ٹرسٹ ہے, جو انٹر ٹریڈ ہے, انٹر کنٹری ٹریڈ ہے, انٹر اسٹیٹ ٹریڈ ہے, اس کے اوپر اثر ڈال دیں. تو یہ جو بیلنس ہے جو آپ جس جو سوال کر رہے ہیں کہ
جی میرے خیال میں عارف انصار صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی, تو آواز آ نہیں رہی ان کی. جی تو یہ بتائیے عارف انصار صاحب, آپ کو ہم دوبارہ ڈائل کرتے ہیں, میرے خیال میں آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, اور میرے پروڈیوسر آپ کو دوبارہ ڈائل کرتی ہیں. ان دا مین ٹائم ہم گفتگو کریں گے اب مشرق وسطی کے حوالے سے, خاص طور پر اس لیے کہ مشرق وسطی میں جو ایک عرب اسپرنگ ابھری تھی, مصر کی صورتحال کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب وہ اس قابل نہیں رہی ہے کہ وہ اپنے ثمرات پھیلا سکے. دوسری طرف مشرق وسطی میں داعش ISIS کا جو ابھار ہے, اس کی جو سرج ہے, اس نے پوری دنیا کو ایک تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. منظر قریشی صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ داعش کا جو ISIS کا جو فینومینن ہے, یہ کس طرح سے پلے کرے گا آنے والے سال میں؟
جی, داعش کا جس طرح کہ اگر ہم دیکھتے ہیں, اگر رشیا کی اور امریکہ کی آپس میں کنفرنٹیشن اگر یہ ختم نہیں ہوتی, تو اور ان میں سے کوئی بھی اگر پلے کرنے لگتا ہے ISIS کو, تو بہت مشکل ہو جائے گی دوسری سائڈ کے لیے. لیکن ان اینی کیس لگتا یہ کہ ISIS سے جان پڑانا اتنی جلدی بہت جلد وہ نہیں ہو سکے گا. اور اگر ایران بیچ میں انوالو ہوتا ہے, جس طرح کہ شروع میں آج سے کئی سال مہینے پہلے جب یہ شروع ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ اگر ایران زیادہ انوالومنٹ کرتا ہے تو پھر اس کو وہ ایک شیعہ کا سنی کا رنگ دے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو بہت سپورٹ مل جاتی ہے. دوسری طرف اگر ترکی ہے, وہ بیچ میں اپنے ہاتھ گندے کرنا نہیں چاہ رہے, دے وانٹ ٹو اسٹے اوے, کہ جو بھی مسئلہ ہے یہ عرب اور اس لیول کے اوپر ہے تو دے شوڈ ہینڈل اٹ. اور سیریا کے اندر دیکھتے ہیں یہ کافی کمپلیکس ہو جاتا ہے, کیونکہ سیریا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ابھی پچھلے دنوں کچھ دن پہلے ایک ڈاکیومنٹ ریلیز ہوا ہے کسی انٹرویو کا جو ISIS کے لیڈرز میں سے, کہ جو اسد کی جو گورنمنٹ ہے یہی سپورٹ کرتے رہے ہیں, کافی حد تک لیزن کرتے رہے ہیں ISIS کے جو کرنٹ ہے لیڈرشپ اس کے ساتھ بھی, اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر زیادہ اٹیک نہیں کر رہے, بلکہ ان کے ISIS کا اٹیک ان لوگوں کے اوپر ہے جو کہ اسد کی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کافی کمپلیکس سچویشن بنتی جا رہی ہے کہ ISIS جو ہے اس کو ایکچولی سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے, اور لیکن سپورٹ ڈیفینیٹلی آ رہی ہے, کیونکہ جس طریقے سے اگر دیکھتے ہیں 30,000 to 50,000 کے درمیان میں ان کے پاس سولجرز آلریڈی ہو گئے ہیں, اور ان کی سپورٹ جو ہے آلدو کہ کافی وائلنٹ ہے اور کافی زیادہ ظلم کر رہے ہیں اپنے ایریا کے اندر, لیکن ایز اے فائٹنگ فورس ان کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے.
اچھا بنیر سلطان جی, بتائیے کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ عرب اسپرنگ جو ہے وہ اپنی افادیت کھو چکی ہے اب مصر کے واقعے کے بعد, مصر میں حکومت کی تبدیلی کے بعد؟ بنیر سلطان آپ لائن پر ہیں؟ عقیل یوسف رئیس صاحب آپ لائن پر ہیں؟ عقیل یوسف رئیس صاحب
جی 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 جی
ہاں, یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عرب اسپرنگ مصر میں حکومت کی تبدیلی کے بعد اپنی افادیت کھو چکی ہے؟
میرے خیال میں یہ تو ایک جو گلوبل جہادی ایجنڈا ہے اس کا بھی ایک حصہ ہے, اس میں اس تمام گیم میں ان کی بھی ایک سٹیک رہی ہیں. وہ یہ والا سلسلہ میرے خیال میں صرف یہ کہ عرب ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے, بلکہ اگر ہم القاعدہ اور اس قسم کی دوسری فورسز کو, جس میں آپ نے داعش کا نام بھی لیا, ان کے مقاصد کو اور ان کے درمیان جو ایک نظریاتی ایک وابستگی ہے, کوآرڈینیشن ہے, تو نہ صرف یہ کہ وہاں پر وقتاً فوقتاً سر اٹھاتا رہے گا یہ ایشو, بلکہ جو آس پاس کی دیگر ممالک ہے اس تک بھی اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں. جس طرح آپ کے پہلے پروگرام میں ہم نے بتایا بھی تھا, مختلف انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے ان کی طرف سے رپورٹس بھی آتی رہی ہے کہ داعش اور جو عرب جمجو ہے ان کا نظریاتی سلسلہ یا ان کی جو اپرادھی قوت کا ایک سلسلہ ہے وہ افغانستان اور پاکستان تک بھی پھیل سکتا ہے یا پھیل رہا ہے. تو میرے خیال میں ابھی یہ کہنا کہ 2015 میں عرب اسپرنگ دم توڑ جائے گا یا اس کے اثرات باقی ممالک کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیں گے, میرے خیال میں یہ درست بات نہیں ہوگی,
یہ قبل از وقت ہوگی. پرتاپ سومرجی صاحب, یہ جو ابھی عقیل یوسف زئی صاحب گفتگو کر رہے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ داعش پاکستان اور ہندوستان تک اسپریڈ ہو سکتی ہے؟
ہلو
جی,
پھر سے دہرائیں گے جی.
جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں داعش کے پاکستان اور ہندوستان تک پہنچنے کا خطرہ موجود ہے؟
نہیں آپ دیکھیں تو ہندوستان اور پاکستان کہیں دنیا سے الگ حصے کے طور پہ نہیں ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں چیزیں نہیں آ سکتی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ جو چیزیں اگر یہ بدل رہی ہیں تو جتنی یہ بری چیزیں ہیں بری چیزیں بھی گھوم پھر کے آتی ہیں.
اچھا اپنے عارف انصار صاحب آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, آپ گفتگو جو کر رہے تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ چین میں اور امریکہ کے درمیان فار ایسٹ میں اثر و رسوخ کے لیے کشمکش ہے, آپ اس پہ کچھ بتا رہے تھے.
جی, اور وہ اسی پہ ہے کہ اس میں جو پیٹرن یا ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو گلوبل پاورز ہیں کیا وہ اقتصاد کو زیادہ امپورٹنس دے رہی ہیں یا سیکیورٹی اور ڈیفنس ریلیٹڈ میٹرز کو. مطلب ظاہری بات ہے ایک بات پہ فوکس کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ اگر اکنامکس پہ فوکس کیا جائے تو سیکیورٹی کو بھول لیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی افیئرس پہ اور ڈیفنس افیئرس پہ زیادہ ترجیح ہے, اور اگر یہ ہے تو انایڈورٹنٹلی وہ اکنامکس اور اقتصاد کو افیکٹ کرتی ہے. اور پیسیفک میں بھی یہ پلے آؤٹ ہو رہی ہے کہ کیا جو ٹرانس پیسیفک ٹریڈ اگریمنٹ ہے جس کی امریکہ کوشش کر رہا ہے, چین اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ چین سمجھتا ہے کہ یہ اس کو کارنر کرنے کی کوشش ہے, وہ اپنے طریقے سے فری ٹریڈ اگریمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مختلف ممالک کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ہی جو پیوٹ کی پالیسی ہے امریکہ کی وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ اپنے طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن بڑے پس منظر میں یہی ہے کہ کیا جو روس اور چین جو گلوبل طاقتیں ہیں وہ اپنے آپ اپنے درمیان اقتصاد کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں یا کہ سیکیورٹی ڈیفنس اور بیلنس آف پاور اور ان چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دیں گے؟ ظاہری بات ہے دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, لیکن لگ ایسے رہا ہے مڈل ایسٹ کی میں بھی کے حالات کی وجہ سے, یورپ میں یوکرین کے حالات کی وجہ سے, اور وار آن ٹیرر مڈل ایسٹ میں ہے جس میں سیریا اور ایران کے معاملے بھی آ جاتے ہیں, کہ جو سیکیورٹی کے امور ہیں وہ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں, اور اگر یہی رہا تو پھر اقتصاد جو ہے وہ پیچھے رہتی جائے گی.
اچھا منظر قریشی صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سال یعنی 2014 میں بھی افریقن کانٹیننٹ اور افریقن کنٹریز جو ہیں وہ اگنورڈ رہے, یا یہ کہ ان پر توجہ دی گئی, دنیا نے ان کی جو مصیبتیں ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں, اور 2015 کا منظرنامہ کیا دیکھتے ہیں افریقہ کے لیے آپ؟
جی, افریقہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں جس طرح کہ مڈل ایسٹ جو ہے اب وہ کائنڈ آف نو گو ایریا ہو گیا بہت سی طاقتوں کے لیے اور مشکل, اور اگر ہم کالونیل جو استعمار جس کو ہم کہتے ہیں اور یہ کالونیلزم اس کا اگر ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے کنٹرول کر رکھا تھا مڈل ایسٹ کو ریسورسز کی وجہ سے, اگر ان کا کنٹرول یہاں لوز ہو رہا ہے تو وہ ان کا زیادہ فوکس جو ہے اب افریقہ کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے. افریقہ از ون آف دا بگیسٹ کانٹیننٹس اس وقت جو دنیا کے اندر ایشیا کے بعد, اور اس کے اندر ریسورسز بہت ہیں اور پاپولیشن اس کی بہت کم ہے, تو انفلوئنس جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ نے بھی اپنا جو ایک کمانڈ سینٹر ہے وہ وہاں پر بنا رکھا ہے, اور یورپ جو ہے وہ بھی گائے بگا ہے, اور فرانس جو ہے وہ کافی زیادہ انوالومنٹ ہے. اگر ہم جتنی نارتھ افریقہ کے اندر کنٹریز کو دیکھتے ہیں گورنمنٹ ٹاپل ہونے میں فرانس کا سیدھا ڈائریکٹلی اس کی انٹروینشن تھی بیچ میں, اور ویسٹ افریقہ میں دیکھتے ہیں وہاں پر بھی ایسا ہی تھا. تو افریقہ جو ہے وہ بہت زیادہ فوکل پوائنٹ بنتا جائے گا آگے چل کے, اور کیونکہ ریسورسز بھی ادھر بہت زیادہ ہیں اور لینڈ بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ آگے چل کے لینڈ بھی بہت میٹر کرے گا کہ آپ گرو کیا کر سکتے ہیں. اور لیکن ہم اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں وہاں پر افریقہ میں تو چائنا کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے, وہ ہر جگہ تقریباً کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر چائنیز جا سکتے ہیں اور انہوں نے وہاں پر جا کے اپنا اکنامک کنٹرول کرنا شروع نہیں کر دیا, تو ایک یورپ کو بہت مشکل بنے گی اگر آگے چل کے وہ افریقہ کے اندر اپنا کنٹرول کرنا چاہیں گے مغربی طاقتیں جی. تو اس وجہ سے کنفرنٹیشن جو ہے آگے چل کے میرے خیال میں افریقہ کے اندر اگلی چند 8-10 سالوں میں افریقہ کے اندر کافی ایکٹیو ان کے آپس میں کنفرنٹیشن رہے گی ڈفرینٹ طاقتوں کی اپنے انفلوئنس کی وجہ سے.
عارف انصار صاحب, افریقہ نے اس دفعہ اس سال افریقہ کے مسائل بڑے گمبھیر رہے, وہاں پر دہشت گردی بڑی شدید رہی, خاص طور پر وہاں سے ایبولا کی جو وبا تھی اس نے ساری دنیا کو متاثر کیا. آپ ہی سمجھتے ہیں کہ 2015 میں افریقہ کو ورلڈ ایفیئرس میں اپنا فیئر شیئر مل سکے گا؟
ہاں نہیں, افریقہ بھی تو ایک بڑا کانٹیننٹ ہی ہے, جس میں مطلب نارتھ افریقہ تو فرق طریقے سے آ جاتا ہے, جس میں وہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے کافی مسائل پھیلے ہوئے, ایبولا کے اپنے مسئلے, جو جاپنے کا ڈیزیز جو ہے جو کہ ایک اور نان اسٹیٹ ایکٹر ہے, وہ اپنے طریقے سے پلے آؤٹ ہو رہا ہے, اور پھر ساؤتھ افریقہ جو کہ برکس میں اب جو آرگنائزیشن ہے جو کہ ابھرتی ہوئی طاقتوں سے ممبرشپ ہے اس میں, اور جس میں ایس کا اضافہ ہو چکا ہے جو کہ ساؤتھ افریقہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, تو وہ یہ ہے کہ افریقہ کا رول یقیناً بڑھ رہا ہے ورلڈ افیئرز میں, اور یہ بہت زیادہ ریڈار پہ ہوں گے 2015 میں. اور ابھی ریسنٹلی یہ خبر آئی تھی کہ ایک دفعہ, پہلی دفعہ ہے کہ چین نے اپنی کچھ فوجی دستے بھی ساؤتھ سوڈان میں شاید بھیجے ہیں, ساؤتھ 700 کے قریب, جو کہ ان کی پاس پالیسی سے ڈفرنس ہے کہ جو وہ فورن اسٹیٹس میں انوالو نہیں ہوتے ملٹریلی, پیس کیپنگ میں ان کی پہلے بھی رہے ہیں, لیکن اس کو کافی امپورٹنس دی گئی ہے کہ جو انہوں نے ساؤتھ سوڈان میں پہلی دفعہ اپنے فوجی بھیجے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوگا. لیکن یہ علامت یہی ہے کہ افریقہ کا بھی جو امپورٹنس ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, نارتھ افریقہ کی ڈائنمک فرق ہے اور وہ ایک دوسرے طریقے سے آلریڈی ریڈار پہ ہیں.
مندر صاحب, بہت اختصار کے ساتھ ورلڈ اکانومی کی جو اسٹیٹس اس وقت ہے 2014 میں 2015 میں, آپ اس میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں؟
جی کافی بالکل ایک فلوئڈ سی رہے گی سچویشن, اور آل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ.
جی میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے مندر قریشی صاحب کی. عارف انصار صاحب, 2015 کے لیے آپ کی پریڈکشنز کیا ہیں؟
2000 میں اکانومی کے لحاظ سے کیا سیکیورٹی
جنرلی
یہ ہے کہ میرا خیال میں ایک جو بہت امپورٹنٹ مسئلہ جو چل رہا ہے آلریڈی وہی ہے کہ ایکسٹریمزم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی جی.
ایکسٹریمزم کا جو ہے وہ بڑی میرا خیال ہے ڈیفائننگ رول پلے آؤٹ ہوتا رہے گا مختلف طاقتوں کی پالیسی میں, خاص طور پہ امریکہ اور یورپ کی, اور جس کو ہم ابھی آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ وہ عراق میں جس طرح سے ڈائنامکس پلے آؤٹ ہوئی ہے, ہمارے ریڈار پہ کم از کم افغانستان بھی بہت اہم ہے کہ اس کی صورتحال کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے اگلے سالوں میں. بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہیں وہاں بھی عراق جیسی سچویشن نہ پیدا ہو. آئی ایس کا آپ نے ذکر کیا, وہاں پہ پلے آؤٹ ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ, کسی حد تک کہ جو طالبان ہیں کچھ آرگنائزیشنز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنی افیلیشن کے ساتھ کر رہے ہیں, ملا عمر صاحب کی جو دوسری گروپ ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا جو فینومینن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے, اور یہ کس طریقے سے پلے آؤٹ ہو رہا ہے اس کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے. ایک اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوسائٹیل ٹرانسفارمیشن جو ہوئی ہے ایکسٹریمزم اور وار آن ٹیرر کی 13 سال کی جنگ رہی ہے ان علاقوں میں, اس کی وجہ سے سوسائٹیز میں بہت رجحانات چینج ہوئے ہیں, جس کے نتائج ہم نے دیکھے کہ مختلف طریقوں سے آئے. عرب اسپرنگ جس طرح سے پلے آؤٹ ہوئی, ایجپٹ کا آپ نے ذکر کیا, اور ٹیونیزیا کے الیکشنز ہوئے, اور جس طرح سے وہاں پالیٹکس پلے آؤٹ ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہوا جو ہے سٹیٹس کو کی طرف جا رہی ہے.
اچھا.
حالانکہ جو سوسائٹیز ہیں وہ اب اس کی کتنی ٹالرنٹ رہیں گی یہ ابھی اگلے سالوں میں دیکھا جائے گا.
دیکھنا باقی
ہے کہ ہم ان سب ان چیزوں کو ہم بڑے بغور دیکھ رہے ہیں.
عقیل یوسف صاحب, اختصار کے ساتھ پریڈکشن 2015 کے لیے.
جابر صاحب, میرے خیال میں 2015 کے دوران بھی عالمی سیاست اور جو عالمی قوتوں کا کردار ہے وہ ہماری ہی بیلٹ کے ارد گرد گھومتا نظر آئے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو افغانستان میں امریکن اور نیٹو وڈراؤ کے بعد ایک نئے میدان سجنے کا خدشہ ہے, اسی طریقے سے آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا کہ پاکستان میں بھی ریاست اور جو غیر ریاستی عناصر ان کے درمیان ایک بڑی جنگ چڑھ چکی ہے, اور اس تمام گیم سے عالمی کردار خاص کر امریکہ, چین, ہندوستان اور برطانیہ جیسے ممالک اور جو قریبی ممالک ہے یہاں تک کہ رشیا وہ الگ نہیں رہ سکے گی. تو میرے خیال میں 2015 کے دوران دنیا کے اندر جو کوئی تبدیلی اور رونما ہوگی ان میں پاکستان اور افغانستان کا بہت بڑا حصہ ہوگا, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی حکومتیں اس صورتحال سے کس طرح نمٹتی ہے, اور اس صورتحال کو قابو کرنے کے لیے اور امن لانے کے لیے انٹرنیشنل فورسز کا کردار کیا بنتا ہے.
پرتاپ سومونشی صاحب, ایک منٹ ہے, پریڈکشن فار 2015.
دیکھیے 2015 کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 2008 کے ریسیشن کے بعد سے ابھی بھی دنیا میں بہت ساری چیزیں اکانومی کے فرنٹ پہ تیزی نہیں آ پائی ہے. بیچ بیچ میں ہم سنبھلتے ہیں پھر گرتے ہیں, سنبھلتے ہیں گرتے ہیں. مجھے لگتا ہے ایکسٹریمزم اور اکانومک چینج دونوں کا بہت کنیکشن ہے, اور اگر یہ एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा तो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी दिक्कतें आएंगी, और एक जो रिसेशन है आने वाले दिनों में फिर वो अलग अलग कारणों से अलग अलग जगहों पे दिखाई पड़ेगा, और जो खासतौर पे साउथ ईस्ट एशिया के लिए तो बहुत अच्छा नहीं होगा।
मनोज कुरैशी साहब, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, आप गुफ्तगू कर रहे थे इकोनॉमी के हवाले से, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि 2015 के लिए न सिर्फ इकोनॉमिक बल्कि दूसरे हवालों से भी आप प्रिडिक्शन करें, 2015 में आप क्या देख रहे हैं?
मेरे ख्याल में कि यूक्रेन में कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी और रशिया के साथ कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी, और यूरोप की इकोनॉमी बहुत पॉजिटिव नहीं शायद जा सके, और मिडल ईस्ट के अंदर भी हालात मजीद खराब होंगे, मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशन है। और अगर पाकिस्तान इंडिया के हम देखते हैं तो मेरे ख्याल में वहां पर भी टेंशन शायद बढ़े कम ना हो।
इकोनॉमिक कंडीशंस आप क्या देख रहे हैं?
इकोनॉमिक कंडीशंस यूरोप की देखते हैं तो ये उन्हें चांसेस इंडिकेटर्स कम हैं, क्योंकि हर तरफ जो नेगेटिव फोर्सेस हैं जो कि इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकती हैं वो एक्टिव हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका की तरफ देखते हैं तो पॉजिटिव जाएगा उसकी इकोनॉमी, और साउथ एशिया की तरफ देखेंगे तो क्योंकि ऑयल की प्राइसेस अब शायद ऊपर ना जा सकें इतनी जल्दी, तो उसकी वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्कों को बहुत फायदा होगा जो कि एनर्जी की वजह से काफी स्टार्व कर रहे थे और उनका बिल बहुत ज्यादा आ रहा था बिजली का और ऑयल का, तो वो उनके लिए जो प्रोडक्शन कर सकते हैं कंट्रीज उनके लिए ये बहुत पॉजिटिव एक चेंज होगा कि ऑयल की प्राइसेस अब नीचे ही रहे।
आरिफ अंसार साहब, 2014 के मुकाबले में आपको 2015 ज्यादा महफूज नजर आता है?
नहीं, ये तो एक मसला यही है कि वो गैर महफूज ज्यादा है और ये बढ़ता जा रहा है, और इसी को हैंडल करने के लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सब इस चीज को स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ाई जाए, और जो जो कॉन्फ्लिक्ट है उनकी नेचर चेंज हो गई, वो परपेचुअल टाइप के हो गए हैं कि कॉन्स्टेंट है, ये नहीं है कि खत्म हो रहे हैं। जंगों की नोयत बदल गई है, जंगें लड़ी किस तरीके से जा रही है उसकी नोयत बदल गई है, नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए हैं, कन्वेंशनल वॉर नहीं रही, तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट की नोयत भी चेंज हो गई है, और एक कॉन्स्टेंट सा एक मसला चल रहा है, और जिसकी वजह से इक्तसाद पे और सोसाइटीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो कि अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं थिंक टैंक्स, ताकि वो फिर वो पॉलिसी मेकर्स को एक बेहतर पॉलिसी बनाने की तरफ लेके जा सकें।
दाइश का इफ्रीत जो है इसको कंट्रोल करना मुमकिन होगा अगले साल 2015 में?
नहीं, क्योंकि हम अभी एक काफी फ्लॉ जो हो रहा है हर जगह पे कि आउटकम्स को ज्यादा स्टडी किया जा रहा है और रूट कॉजेज की तरफ नहीं जा रहा, और जब तक हम एक्सट्रीमिज्म की भी उन रूट कॉजेज की तरफ जाए ना जाए जाएंगे और पॉलिटिकल सोल्यूशन और उनको जो लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको बेहतर तरीके से हल ना कर सकेंगे, तो फिर इस तरह के जो मॉन्स्टर्स हैं वो आते रहेंगे और मसाइल पैदा करते रहेंगे।
बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ अंसार साहब, मंदर कुरैशी साहब, बिनिर सुल्तान साहबा, सुबई साहब और प्रताप सोमवंशी साहब। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमारे आज की प्रोड्यूसर थी सादिया सद और हमारी इंजीनियर थी जैनब अब्दुल रहमान। अब अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी।